أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعوام حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور إمام زمانة كريه صلوات پڑھنے. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة الأبدية من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات
اللهم صل على
محمد وآل محمد. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ان گزشتہ مجالس کو جو اس مرکز میں برگزار ہوئیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پروردگار جتنے بھی اعزاء نے، برادران نے اس کے لیے کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خلاق کائنات ہماری گفتگو کرنے کو، آپ سامعین کی سماعت کو اور ان مجالس میں شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلوات پڑھنے آپ حضرات. الحمدللہ، گزشتہ ان 12-13 دنوں کی گفتگو میں اسلام کی حقیقت اور خالص اسلام سے متعلق گفتگو کرنے کی توفیق حاصل ہوئی، اور اس کے مختلف خد و خال سے متعلق اور اس کی خصوصیات سے متعلق گفتگو کی ہے، جن میں سے بعض کا خلاصہ کل عرض کیا تھا اور بعض دوسرے امور جن کو میں نے بیان کیا، ان میں اسلام کی وہ دو قسمیں کہ جو مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہیں، اسلام کی نہیں ہیں. بعض اوقات اسلام وہ ہے کہ جو اللہ نے بھیجا ہے، بعض اوقات مسلمانوں کا بنایا ہے وہ مسلمان اسلام ہے. جیسے گزشتہ مذاہب میں ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ ایک وہ مذہب تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، اگرچہ اس کا نام عیسائیت دیا گیا ہے، ورنہ خود عیسائیت کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کو خدا نے نازل کیا ہو، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے دین نازل کیا ہے وہ دین دین الہی ہے، نہ ابراہیم کا دین ابراہیمی ہے، نہ عیسیٰ کا دین عیسائی ہے، نہ موسیٰ کا دین موسوی ہے. یہودیت کوئی دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور وہ دین اسلام ہے. ہر زمانے میں دین اسلام تھا، یعنی تسلیم اللہ کی بارگاہ میں. لہذا قرآن کریم نے جب حضرت ابراہیم کے متعلق گفتگو کی ہے تو ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا بل کان حنیفا مسلما. حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ سیدھے رستے پہ چلنے والے، صراط مستقیم پہ چلنے والے. حنیف کہتے ہیں جو سیدھے رستے پہ چلنے والا ہو. حنیفا مسلما، وہ حنیف تھے اور مسلم تھے. خوب، یہ مسلمان ہونا اس کا آغاز اسلام کے نزول سے کے بعد نہیں ہوا. ہاں، ایک اسلام کی جامع شکل ہے جو پیغمبر اسلام نے اللہ کی طرف سے انسانوں کے سامنے پیش کی. یہ اسلام کی جامع شکل تھی. اس سے پہلے گریجولی اسلام نازل ہوا ہے. آدم کے زمانے بھی اسلام تھا، نوح کے زمانے میں بھی اسلام تھا، ابراہیم کے زمانے میں اسلام تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اسلام تھا، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اسلام تھا، اور ختمی مرتبت نے اسلام کو اپنے کمال تک پہنچایا. لہذا ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا. بس پیغمبر کے زمانے میں دین کی تکمیل ہوئی ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ دین اسلام نازل ہوا ہے پیغمبر کے ذریعے. ہاں، البتہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہے ہی اسلام. یہ نہیں کہا ہے صرف اس امت کے لیے دین اسلام ہے، بلکہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ایک ہے اور اس دین کا نام اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین ہے ہی نہیں ہے. دوسرے جتنے دین ہیں وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، من گھڑت دین ہے، ان ادیان کے تعلق لوگوں کے ساتھ ہے. لہذا انہوں نے عیسائیت کی نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف دی. کبھی بھی کسی بھی کتاب میں حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا ہے میرا مذہب عیسائیت ہے. تورات کو دیکھ لیں، انجیل کو دیکھ لیں، ان سے پوچھیں کہاں پہ، مثلا کہاں سے آپ نے یہ نام لیا. آیا حضرت عیسیٰ نے کسی جگہ کہا ہے میرا مذہب عیسائیت ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے. اللہ کا منتخب نبی ایسا کام نہیں کر سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے، اپنے ارد گرد جمع کرے، بلکہ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرے. پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرے. پیغمبر اس لیے نہیں آتے ہیں کہ لوگوں کو خود اپنے قریب لے آئے. اور جو بھی شخص، آج اس نقطے کو عرض کروں، جو بھی شخص آپ دیکھیں کہ جو اپنے ارد گرد جمع کرنے کے چکر میں ہو، دین میں بھی بعض ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، مذہب میں ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ جو ٹولے بناتے ہیں، اپنے ارد گرد جمع کرتے ہیں، اپنے نام کو معروف کرواتے ہیں، اپنی شخصیت کو پروموٹ کرتے ہیں. جتنے بھی لوگ یہ کام کریں ان کا انبیاء سے کوئی تعلق نہیں، ان کا رستہ جدا ہے. عالم حقیقی وہ ہوتا ہے، عالم ربانی وہ ہوتا ہے کہ جو انسانوں کو اللہ کے قریب لے جائے نا اپنے قریب. الہی دین پہنچانے والی شخصیت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے، پروردگار قریب لے جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام قریب لے جائے گا، قرآن کے قریب لے جائے گا، تاکہ لوگ حقیقت سے آگاہ ہو سکیں. شخصیت پرستی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، شخصیت پرستی کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. اسلام حقیقی شخصیت پرستی سے نفرت کرتا ہے. اس لیے شخصیت پرستی بت بناتی ہے. اسلام بت شکن مذہب ہے، بت بنانے والا مذہب نہیں ہے. لوگوں کے بت ہوں یا ہوبل اور قبل ہوں، اس میں فرق کیا ہے؟ کبھی ذات کبھی شخصیت، کبھی قومیت، کبھی ملیت، کبھی شہریت، کبھی علاقہ، یہ سارے بت بنتے چلے جاتے ہیں. لہذا نیشنلزم وجود میں آتی ہے، انڈیویجولزم وجود میں آتا ہے، قومیتیں وجود میں آتی ہیں، ایتھنیسٹیز وجود میں آتی ہیں. لیکن اگر ان سب چیزوں کو نکال دیا جائے، شخصیت کی نفی کر دی جائے، نیشنلٹی کی نفی کر دی جائے، انڈیویجولزم کی نفی کر دی جائے، سوشلزم کی نفی کر دی جائے، ان تمام کی نفی کرنے سے جو شے باقی رہ جاتی ہے اس کو اسلام کہتے ہیں. ایک خالص مذہب جو اللہ کا مذہب ہے. اب کوئی یہ سوال اٹھا سکتا ہے، خوب آخر انبیاء علیہ السلام کی تکریم، عزت، ان کی اطاعت کرنا کیا یہ شخصیت پرستی ہے؟ یا آئمہ علیہ السلام کی شخصیت کا اکرام اور عزت اور ان کی اطاعت کیا یہ شخصیت پرستی ہے؟ نہیں، معیار وہی رہے گا جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جتنی شخصیت اپنی کوشش اور جد و جہد کے ساتھ انسانوں کو اللہ کے قریب کرے اس کی اطاعت واجب ہو جائے گی. ہر اس شخص کی اطاعت واجب ہے کہ جو اللہ کے لوگوں کو قریب کرے. لہذا اللہ کی ذات نے جہاں پر اطاعت کا حکم دیا ہے وہاں پر ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. اس لیے کہ رسول عبد محض ہے، رسول اس ہستی کا نام ہے جو عبد محض ہے. اور جتنا عبودیت میں تسلیم پیدا ہوتی چلی گئی اتنی اطاعت واجب ہوتی چلی جائے گی. اطاعت کے وجوب کے لیے معیار چاہیے. اگر کوئی شخص خود اپنی طرف پکارے، اپنی ذات کی طرف پکارے، اپنی ذات کو نمودار کرے تو یہ بت ہے، یہ شخصیت پرستی ہے. لیکن اگر شخص اللہ کے قریب لے جائے، تقوی الہی کی نصیحت کرے، لوگوں کو خدا کے قریب کرے تو یہ شخصیت ذات پروردگار میں محو ہو گئی. صلوات پڑھیں آپ حضرات. لہذا یہ عرض کیا تھا کہ اسلام کی وہ دو قسمیں کہ جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہیں، ایک اسلام کی وہ تصویر ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، ایک اسلام کی وہ تصویر ہے جو مسلمانوں نے، مختلف گروہوں نے اپنے طور پر بنائی، وہ مسلمانوں کی تفسیریں ہیں. تفرقہ اور اختلاف مسلمانوں کی خود اپنی بنائی ہوئی شے، دین اسلام میں تفرقہ نہیں ہوتا، دین اسلام میں اختلاف نہیں ہوتا ہے. اختلاف سے مراد اگر مخالفت ہے، اگر اختلاف سے مراد اختلاف فکر ہے، فکری اختلاف ہے، تو اسلام افکار کی آزادی کا قائل ہے. اسلام یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. دین اختیار کرنا چاہتے ہو، خود اپنی تحقیق کے ساتھ دین کو اختیار کرو، اپنی تحقیق کے ساتھ دین کو اختیار کرو، جو دین تمہیں سمجھ آتا ہے اسے اختیار کرو، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. دین نہ تلوار کے بلبوتے پہ پھیلایا جاتا ہے، نہ اس کو بندوق کے بلبوتے پہ پھیلایا جا سکتا ہے، نہ کلاشنکوف پہ بلبوتے پہ، کبھی ہو نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ دین کا تعلق جسم انسانی کے ساتھ نہیں ہے، جان انسانی کے ساتھ ہے، روح انسان کے ساتھ ہے، قلب انسانی کے ساتھ ہے. اور جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہو اس کو کوئی تلوار کاٹ نہیں سکتی ہے. اس دل کے سامنے تلوار تو ٹوٹ سکتی ہے لیکن دل نہیں کاٹا جا سکتا ہے. وہ دل کو مادی تھوڑا ہے، میٹیریل تھوڑا ہے کہ جس کو کاٹا جا سکتا ہو. جس دل کے سامنے تلوار کھڑی ہو اگر دل میں تسلیم نہ پیدا ہو تو یہ تلوار ٹوٹ جائے گی، دل اسی جگہ باقی رہے گا. لہذا آپ نے دیکھا فرزند رسول خدا نے تلواروں کو توڑ دیا، بڑی بڑی فوجوں کو توڑ دیا، یزید کو توڑ دیا، طاغوت کو توڑ دیا، بڑے بڑے طاغوتوں کو توڑ کر
جو شے پہاڑ کی طرح باقی رہتی ہے وہ دل میں ایمان ہے. یہ ایمان ایک پہاڑ بن جاتا ہے، اس کو توڑا نہیں جا سکتا. لہذا وہ جو تصویر مسلمانوں کی تصویر ہے اس کے متعلق عرض کیا تھا، ایک وہ جو دانشوروں کا بنایا ہوگا، بعض لوگوں کا بنایا ہوگا، مختلف بنائی ہوئی تصاویر کہ جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھنے لگے ہیں، بعض فلسفی تفسیریں کی انہوں نے اپنے مذہب کی، اور دوسرا عرض کیا تھا کہ طاغوتی اسلام یا مغربی طرز کا اسلام، امریکی طرز کا اسلام، مختلف تھنک ٹینکس جس کو بنا کر پیش کریں لوگوں کے سامنے، وہ اسلام، وہ اسلام کے جو طاغوت کے سرمایے سے پلے، وہ طاغوتی نظام کے جس کو مغربی قوتیں اپنے ڈالروں سے اپنے پاؤنڈوں سے پالیں، یہ اسلام کہ جس کی تصویر آج آپ دیکھتے ہیں، جس نے آج فتنہ و فساد پیدا کیا ہے مسلمانوں میں، یہ وہ اسلام ہے جس نے یہ تکفیریت کو وجود دیا، یہ وہ اسلام ہے جس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا. ورنہ صدر اسلام میں اگر ہم دیکھتے ہیں کسی جگہ پہ تفرقہ، تو وہ بھی خواہشات کا نتیجہ تھا، وہ بھی سازشوں کا نتیجہ تھا. اور اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں تفرقہ ہے، تو یہ خواہشات کا نتیجہ ہے، یہ اسلام کا نتیجہ نہیں ہے. اسلام ہی کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تفرقہ نہ کرو. ہاں البتہ اختلاف حق ہے، اختلاف ہر فرقے میں پایا جاتا ہے، ہر گروہ میں پایا جاتا ہے، ہر گھر میں پایا جاتا ہے. کیا یہ ممکن ہے ایک ہی گھر میں جہاں پر چار یا پانچ لوگ زندگی بسر کر رہے ہوں، سب کی فکریں بالکل ایک جیسی ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. فکر کو خدا نے پابند تھوڑا خلق کیا ہے، نہ باپ ماں باپ کی پابند ہے، نہ کسی حکومت کی پابند ہے، نہ کسی فوج کی پابند ہے، فکر آزاد ہے، اور ہر ایک کی فکر کو آزاد رکھا ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. گزشتہ دن کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام میں لوگوں کے ایمان اور ان کی خدمات کو ماپنے کے لیے نہ تو لوگوں کا قد ماپا جاتا ہے، نہ ان کا وزن تولا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ ایک آدمی بہت بڑا پہلوان ہو تو کہا جائے یہ بڑا با ایمان آدمی، نہ وزن کو تولا جاتا ہے، نہ قد کو ماپا جاتا ہے، نہ پیمائش کی جاتی ہے کتنے سالوں کا مسلمان، یہ سالوں کا مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کتنی پشتوں سے مسلمان ہے، اس کو نہیں دیکھا جاتا، بس اسلام میں کس شے کو دیکھا جاتا ہے، کس طرح کسی کے ایمان کو پہچانا جاتا ہے. تو یہ عرض کیا تھا کہ کسی کے اسلام اور ایمان کو پرکھنے کا بہترین ذریعہ اس کا حاضر اس زمانے میں جو ایمان ہے وہ معیار ہے، اور آخری مرتے دم تک اس کا اسی ایمان پہ باقی رہنا معیار ہے. بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں ہم تو سال ہر سال سے جدی پشتی مسلمان، خوب جدی پشتی مسلمان ہونا کون سا معیار ہے، یہ کوئی معیار نہیں. ہم تو جدی پشتی سادات ہیں، ہم تو پتہ نہیں فلاں نسل سے چلتے آ رہے ہیں، خوب نسلیں معیار نہیں ہیں. اس کو دیکھا جائے گا کہ فی زماننا ہذا، اس زمانے میں آج کے ابھی جس وقت یہ شخص بیٹھا ہے، آیا اس میں وہ ایمان موجود ہے یا موجود نہیں ہے. بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کی پشتوں میں تو ایمان تھا لیکن آج نہیں ہے، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، جن کی پشتوں میں ایمان نہیں تھا تو آج ایمان ہو گیا، برعکس بھی ہو سکتا ہے. خب جب یہ کیفیت ہے تو لوگوں کی خدمات کو جاننے کے لیے ان کے موجودہ زمانے کو دیکھا جائے گا. لہذا کل کسی نے سوال کیا تھا، برادران نے پوچھا کہ یہ جس کو ہم شیمر کہتے ہیں، جس پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، اللہم لعن شیمرا، قاتلوں میں سے ایک قاتل کا نام کربلا میں ابا عبداللہ الحسین، قاتلوں میں سے ایک قاتل کا نام شیمر ہے جس کو شیمر دل جوشن کہتے ہیں. سوال یہ تھا کہ کیا یہ شمر ذل جوشن اس سے پہلے صفین میں موجود تھا، یہ صفین موجود تھا، امیر المومنین کے ساتھ اس نے جنگ لڑی، معاویہ کے مقابلے میں جنگ لڑی، لیکن کیا ایک جنگ لڑ لینا، کسی ایک جنگ میں شرکت کر لینا یا بعض خدمات کا انجام دینا، یہ تاریخ کافی ہے کسی شخصیت کے لیے؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے. اس شخصیت کے اس زمانے کو دیکھا جائے گا کہ اس نے آخری عمر میں کیسا کام انجام دیا، کیا اس وقت تک اپنے اس ایمان پہ کاربند رہا ہے یا نہیں رہا ہے. لہذا بہت سے بدر میں شریک ہوئے تھے لیکن احد میں شریک نہیں ہوئے، بہت سے احد میں شریک ہوئے تھے خندق میں شریک نہیں ہوئے، بہت سے خندق میں شریک ہوئے تھے خیبر میں شریک نہیں ہوئے، بعض خیبر میں شریک ہوئے تھے پیغمبر کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے چھوڑ دیا، بعض لوگوں نے پیغمبر کی آنکھیں بند ہونے کے بعد چھوڑ دیا. تو کس شے کو دیکھا جائے گا؟ کیا ان کی ہسٹری کو دیکھا جائے گا؟ نہیں، ہسٹری کو نہیں دیکھا جائے گا. اس لیے کہ ہسٹری فقط ہمیں کچھ گزشتہ بیک گراؤنڈ، جس کو کہتے ہیں بیک گراؤنڈ چیک، بیک گراؤنڈ چیک کے لیے تو کافی ہے، لیکن موجودہ زمانے کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے یا اس کے آخری عمر تک جب تک وہ اس دنیا سے اٹھتا ہے اس کے ایمان کو اس وقت تک نہ دیکھا جائے تو ہسٹری کو کوئی فائدہ نہیں. ہاں اگر آخری عمر تک اسی ایمان پر، اسی اسلام پر باقی رہے تو اس کی گزشتہ خدمات بھی اس کو سراہا جائے گا، لیکن اگر آخری حصے میں جا کے اس نے چھوڑ دیا تو ساری خدمات ختم ہو جائے گی. لہذا قرآن کریم نے کہا ہے حابتت اعمالهم، یہ حبت اعمال کا تصور کیا ہے؟ جیسے فرض کریں مثلا آپ نے کمپیوٹر پہ ٹائپ کرنا شروع کیا، یہ مثال دیتا ہوں، آپ نے کمپیوٹر پہ ٹائپ کرنا شروع کیا، ایک بہت لمبی چوڑی فائل رات کا حصہ تھا کہ کہیں بہت ہی تھکے ٹوٹے آپ نے فائل جو ہے اس کو ٹائپ کرنا شروع کیا اور سڈنلی ہاتھ لگا ڈیلیٹ پہ، ڈیلیٹ پہ ہاتھ لگا، ابھی تک سیو نہیں کی تھی، ساری فائل گم ہو گئی. تو اس کو کہتے ہیں، ڈیلیٹ ہو جانے کو کہتے ہیں حبت اعمال، جتنا کچھ کیا تھا سارا جاتا ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا. تو تاریخ تو تھی، ہسٹری تو موجود تھی، دو گھنٹے سے آپ کام کر رہے تھے، بڑی مشقت کا کام، رات کا حصہ بھی ہے، تھکے ہوئے بھی ہیں، لیکن اپنی ایک غلطی کی وجہ سے، اپنی ایک غلطی کی وجہ سے آپ کے جتنے پچھلے اعمال تھے سارے ضائع ہو گئے. بڑی اچھی لکھی تھی، بہت سوچ سمجھ کے، اب اس کے بعد ہمت بھی نہیں ہے لکھنے کو، لیکن صبح چونکہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، جاب پہ پیش کرنی ہے جا کے، پھر دوبارہ لکھیں، کوئی چارہ نہیں. اسی طرح جیسے آج کے کمپیوٹر میں فائلیں ضائع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، اللہ کی ذات بھی بہت سی فائلوں کو جو بڑی بنی ہوتی ہیں، بڑی مسجدیں بنائی ہیں، لیکن ایک لمحے میں ان کو حبت کر دے گا، ڈیلیٹ ہو جائیں گے، خدمات ختم ہو جائیں گی. ذرا غرور کیا، ذرا تکبر آ گیا، یہ جس کو کہتے ہیں نا میں نے اتنے پیسے دیے، جب یہ میں کہا تو یہ میں کے ساتھ متعلق ہو گیا، پھر اللہ کے ساتھ متعلق نہیں، اور اللہ کو یہ میں پسند نہیں. اللہ یہ کہتا ہے ان صلاتی، جو اللہ والے وہ یہ کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، زندگی اور موت، ہر قسم کے کام، جتنی خدمات ہیں وہ اللہ کی ذات کے لیے، میرے لیے نہیں ہے، میرے قبیلے نے اتنا کام کیا، ہم فیملی نے اتنا کیا، ہمارے خاندان نے اتنی خدمات کی، جتنی بھی، جب بھی ہمارا اور ہم اور میں جب متعلق ہو جائیں گے یہ ساری ہماری ذات کے ساتھ متعلق رہیں گے. خدا لکھ دے گا ٹھیک ہے آپ نے کیا، اس دنیا میں کچھ فائدہ اٹھا لیں گے، اگلی دنیا میں کچھ نہیں. یا بعض وقت کہا لہم فی الدنیا خزی و فی الآخرت عذاب علیم، ان کی دنیا میں برباد ہے، آخرت میں برباد ہے. لہذا اسلام حقیقی میں سب سے پہلا عمل جو ایک مسلمان حقیقی کرنے کی ضرورت ہے وہ خود سازی ہے، خود سازی. دو قسم کی اصطلاح ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک خود سازی ہے، ایک خود سوزی ہے. بعض اوقات اپنی خودی کو بنایا جاتا ہے، بعض اوقات خودی کو جلایا جاتا ہے. خود سازی اور خود سوزی. خود سازی سے مراد یہ ہے کہ انسان کی یہ میں جو اس کے ساتھ متعلق ہے، اس کی تربیت ہونے لگے. دیکھیں عزیزان گرامی، اس انسان میں کئی قسم کے عناصر پائے جاتے ہیں. ایک عنصر جسم طبیعی ہے، یہ فزیکل فارم انسان کا. ایک اس میں نفس حیوانی ہے، ایک اس میں روح الہی ہے. ایک جسم ہے، ایک نفس حیوانی ہے، ایک اس میں جو شے پائی جاتی ہے وہ روح الہی ہے. وہ شے کہ جو ہر شے کو اپنے ساتھ متعلق کرتی ہے، میری خواہشات، میرا جسم، میری آنکھیں، میرے کان، میرا وجود، وہ حقیقت میں اصل انسان ہے. وہ باطن انسانی جو ظاہر نہیں ہوتا ہے. یہ جسم کھانے پینے سے پروان چڑھتا ہے، یہ جسم ورزش کرنے سے پروان چڑھتا ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے. اور وہ نفس کی جس کا تعلق حیوان کے ساتھ، حیوانی نفس ہے، وہ نفس حیوانی طغیان پیدا کرتا ہے، اس میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، شہوات کا تعلق اس کے ساتھ ہے. لیکن ایک وہ نفس ہے کہ جس کے ساتھ عقل کا تعلق ہے، سوچنے کا تعلق ہے، افکار کا تعلق ہے. وہ جس شے کے ساتھ انسان کی عقل اور عقلانیت اور اس کی افکار کا تعلق ہوتا ہے، وہ روح الہی ہے. صلوات پڑھ لیں حضرات. بس نہ نفس حیوانی کو پروان چڑھانے سے انسان کو فائدہ ہونے والا ہے. کیوں؟ اس لیے جتنی خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی، جتنی شہوات نفسانی بڑھتی چلی جائیں گی، اس کی عقلانیت کمزور ہوتی چلی جائے گی، یعنی اس کی خواہشات غالب آ جائیں گی. جتنا اپنے جسم پہ زیادہ توجہ دینے لگے گا، اتنا عقلانیت اس کی کمزور ہوتی چلی جائے گی. لیکن اگر ایک انسان اپنی روح پہ توجہ دے، اپنی روحانیت کی پرورش کرے، تو روح کی پرورش کے ساتھ اس کا جسم بھی متوازن رہے گا اور اس کی خواہشات بھی متوازن رہیں گی. اگرچہ مسلمان حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کی ہر شے متوازن ہے، جسم متوازن، ایک متوازن اور بیلنس جسم رکھنے والا انسان مومن ہے. جس کے جسم بھی طغیانی پیدا ہو جائے، یہ اس دائرہ اسلام میں نہیں ہے جو اسلام حقیقی ہے. اسلام حقیقی ورزش کا حکم دیتا ہے، اسلام حقیقی پاکیزگی خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، اسلام حقیقی ماحول کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، انسان کی فزیکل لائف، اس کی تربیت کا حکم دیتا ہے. اسلام حقیقی متوازن کھانے پینے کا حکم دیتا ہے. جسم کی ایسی تربیت کرو کہ یہ امانت الہی ہے، تاکہ کل بارگاہ خدا میں پیش کیا جا سکے. اس جسم کو کھلا نہ چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جسم تمہاری روح پہ حاوی آ جائے. اور دوسرا وہ نفس حیوانی ہے. نفس حیوانی، اس میں خواہشات پائی جاتی ہیں، اس میں شہوات پائی جاتی ہیں، اور اللہ نے شہوات کے دروازے کو بند نہیں کیا ہے. دین اسلام نے خواہشات انسانی کے دروازے کو بند نہیں کیا ہے، بلکہ دین اسلام نے انسان کی خواہشات اور شہوات کو محدود کیا ہے. جتنی اس کی ضرورت تھی اس کو حد دی ہے, لمیٹڈ, جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق استعمال کیا ہے. لہذا کھانے پینے کو پابند نہیں کیا, بند نہیں کیا ہے کہ آپ کھائیں پیئے نہیں, بلکہ کھانا پینا اتنا جتنا ضرورت ہے. باقی شہوات کو روکا نہیں ہے. شادی کا حکم دیا, احکام الہی کے تحت زندگی بسر کرنا اور اپنی خواہشات کی تامین کا نام حقیقت میں دین ہے. انسان میں تمنا پائی جاتی ہے, خواہش ضرور پائی جاتی ہے کہ اس کی خواہشات انلمیٹڈ ہوں. وہ یہ چاہتا ہے اتنی خواہشات سے استفادہ کرے کہ وہ جتنا زیادہ ہو سکے اس سے استفادہ کرے. لیکن یہ خواہش ممکن ہے اچھی خواہش ہو, یہ اس نفس میں خواہش پائی جاتی ہے, لیکن یہ خواہش اس دنیا کے لیے نہیں ہے. اس خواہش کو خدا نے تعمیر کیا ہے ایک دوسری دنیا, وہاں پر اس کے لیے انلمیٹڈ خواہشات پائی جاتی ہیں, وہاں پر جو چاہے کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں پر انلمیٹڈ رہنا چاہتا ہے, لیکن یہ جگہ انلمیٹڈ رہنے کے لیے نہیں ہے, یہ ٹرانزیشنل ورلڈ ہے, یہ تھوڑی مدت کے لیے ہے, اس کی مدت معین ہے. جس کی مدت معین ہے وہاں پر ایسی توقع کرنا کہ جو لا محدود توقع ہو, یہ عاقلانہ توقع نہیں ہے. صلوات پڑھیں آپ. بس اسلام حقیقی انسان کو خود سازی کا حکم دیتا ہے, اپنی تربیت کرو, اپنی تربیت کرو, یعنی اپنی اس میں کو لگام دے لو کہ کہیں یہ خواہشات اس عروج تک نہ پہنچ جائیں کہ تم ہر شے کو اپنے ساتھ متعلق کرو, بلکہ اپنی ہر شے کو اللہ کے ساتھ متعلق کرو. لہذا روح کی تربیت, روحانی تربیت, اس عقل انسانی کی تربیت, اگر عقل پروان چڑھ جائے تو خواہشات کی ہر شے کو اپنے قبضے میں لے سکتی ہے. لہذا بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ شہوات کو قبضے میں لینے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے. سوال ہے نا, ہر آدمی کا سوال ہو سکتا ہے, کس طرح انسان اپنی خواہشات اور اپنی شہوات کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتا ہے. ورنہ یہ ایک طاغی گھوڑا ہے کہ جس پہ اگر سوار ہو جائے انسان تو وہ اس کو حدود سے خارج کر دے گا, وہ اس کو انسانیت سے خارج کر دے گا. تو معصومین نے اس کا رستہ بتایا, معصومین نے اس کا رستہ بتایا, اور قرآن کریم نے بھی اس کا رستہ بتایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. روح کو پروان چڑھانا چاہتے ہو, اپنی روح کی تربیت کرنا چاہتے ہو اور وہ نفس حیوانی کو مہار کرنا چاہتے ہو, تو دو چیزوں سے مدد طلب کرو, ایک صبر سے, ایک نماز سے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ روزے کو. روزہ سب سے بہترین نسخہ ہے ہوا و ہوس کو روکنے کا, خواہشات انسانی کنٹرول کرنے کا. ایک نوجوان اگر سوال کرے گا بھی آپ سے, آپ کے بچے اگر سوال کریں, وہ کون سی شے ہے دین میں کہ جس کو زندگی میں اپنانے سے ہم اپنی شہوات کو, خواہشات کو مہار دے سکتے ہیں, لگام دے سکتے ہیں, تو ان کو کہیں روزہ رکھو. اور ظاہر سی بات ہے آپ حضرات روزے رکھتے ہیں, ماہ رمضان آتا ہے تو ساری چیزیں بدل جاتی ہیں, کیفیت بدل جاتی ہے, شہوات نفسانی پہ کچھ اتنا قابو پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات نے اس مہینے کو بہشت کے ساتھ تعبیر کر دیا, جنت کے ساتھ تعبیر کر دی. ماہ رمضان میں زندگی انسان کی جنتی زندگی ہو جاتی ہے, بہشتی زندگی ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی انسان ایسی زندگی عام حالات میں پانا چاہتا ہو تو صبر سے, روزے سے فائدہ اٹھائے, نماز سے استفادہ کرے, مدد طلب کرو. کہا ہے نماز سے مدد طلب کرو, روزے سے مدد طلب کرو. اور میں نے گزشتہ دنوں
ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی ذات نے یہ کہا ہے کہ تم مدد طلب کرو نماز سے اور روزے سے، صبر سے اور نماز سے، اور اگر نماز اور روزے سے مدد طلب کی جا سکتی ہے تو نماز اور روزہ عمل ہے کسی کا، ٹھیک ہے نا؟ آپ حضرت پریشان ہیں، صلوات پڑھیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں اگر آپ نہ پڑھیں تو نماز ہوگی؟ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی نا، میری نماز میری نماز ہے، آپ کی نماز آپ کی نماز ہے، ہر آدمی کی نماز کی قیمت خود اس پڑھنے والے کے برابر ہے، کتنی اچھی کسی نے نماز پڑھی اتنی ہی نماز بہتر ہوگی، لہذا ہماری نماز اور پیغمبر کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ہماری نماز کہاں ان کی نماز کہاں، ہماری نماز کہاں اہل بیت کی نماز کہاں، لہذا حدیث میں ملتا ہے عامل الخیر خیر منہ، ایک جو نیک عمل کرنے والا ہے وہ عمل خیر سے خود افضل ہے، توجہ حضرات کی، نیک عمل کرنے والا خود عمل سے زیادہ افضل ہے، یعنی کیا کہا ہے حدیث نے، حدیث نے یہ کہا ہے کہ یہ جو نماز آپ نے پڑھی ہے اس نماز سے آپ کی حیثیت بہتر ہے، اس لیے نماز آپ کی ہے، نماز آپ سے افضل نہیں ہے، آپ نماز سے افضل ہے، جو نماز ادا کرتا ہے وہ نماز سے افضل ہوتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے اپنے روزے سے روزہ دار افضل ہوتا ہے، اور اگر یہ کیفیت ہے تو آئیے نقطہ عرض کرتا ہوں عزیزان گرامی، اگر یہ کیفیت ہے کہ روزہ دار روزے سے افضل ہوتا ہے اور نمازی نماز سے افضل ہوتا ہے، تو جب یہ حکم دیا گیا کہ تم روزے سے اور نماز سے مدد لو تو روزہ دار سے مدد لی جا سکتی ہے، نمازی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور وہ جنہوں نے نماز کو اپنے کمال تک پہنچایا، جنہوں نے زندگی بھر روزے رکھے، اگر ان سے مدد طلب کی جائے تو یہ حکم الہی ہے، یہ قرآن کے حکم کے عین مطابق ہے، یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے تم نماز سے مدد طلب کرو روزے سے مدد طلب کرو، تو ہم نے نمازی سے بھی مدد لی روزہ دار سے مدد طلب کی، صلوات پڑھیں آپ حضرات، پس خواہشات کو مہار دینے کے لیے خود سازی کی ضرورت ہے، اور خود سازی کے لیے دو بہترین عامل، ایک نماز ہے ایک صبر ہے، یہ دو بہترین عامل ہیں، ان کو اپنی زندگی میں جاری کرنے کی کوشش کرو تاکہ انسان خود سازی کر سکے، خود سازی کی کچھ دنوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں خود سازی سے مراد یہ ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مجھے درس میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، مجلسوں میں بیٹھنا، ہم نے تو سن لی ہے یہ ساری، کافی عرصہ ہو گیا سنتے ہوئے، جی اب کافی مدت ہوگی، ہر سال تو سنتے ہیں، جی تو وہ کوئی نئی چیز تھوڑی ہے، تو ان سے پوچھا جائے کیا نماز کوئی نئی چیز ہے، ہر روز تو پڑھتے ہیں، ہر روز پانچ مرتبہ پڑھتے ہیں، وہی ذکر کرتے ہیں، وہی صورتیں پڑھتے ہیں، وہی رکوع کرتے ہیں، وہی سجدہ کرتے ہیں، یہ جو روزہ رکھتے ہیں، ہر سال پھر رمضان آ گیا پھر وہی کام کیا، یہ جو صلوات پڑھتے ہیں ہم سب مل کے، صلوات پڑھیں، چلیں یہ عبادات کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ جو کھانا کھاتے ہیں روز نہیں کھاتے ہیں، سوتے ہیں روز نہیں سوتے ہیں، مگر اپنے گھر بھی روز ہی آتے ہیں، مجلس کے لیے یا عبادات کے لیے تو ہم نے اس کو دلیل بنا لیا کہ یہ کام ہم روز کرتے ہیں، ہم نے پہلے بھی سنا تھا آپ بھی سنا ہے، تو فرق کیا ہو گیا؟ کوئی فرق نہیں، فرق ہے، خود سازی کی ہر زمانے میں ضرورت ہے اور خود سازی کی ہر ایک کو ضرورت ہے، کوئی بھی شخص اس سے بری ذمہ نہیں ہے، عالم ہو غیر عالم ہو، مجتہد ہو غیر مجتہد ہو، امام ہو یا نبی ہو، ہر ایک کو خود سازی کی ضرورت ہے،
اس لیے کہ وہ کل یوم ہوا فی شان, ہر نیا دن آنے والا ایک نیا دن ہے, اپنی نئی خصوصیات کے ساتھ آتا ہے. ہر کلمہ نکلنے والا اپنی نئی خصوصیات کے ساتھ نکلتا ہے, ہر ذکر جو کیا جاتا ہے اپنی نئی خصوصیات کے ساتھ کیا جاتا ہے, ہر سجدہ جو ہوتا ہے ایک نیا سجدہ ہے, ہر مجلس ایک نئی مجلس ہے, کبھی بھی کوئی پرانی مجلس نہیں ہوتی ہے, کبھی کوئی ذکر پرانا نہیں ہوتا ہے. جب بھی ذکر کریں, اگر وہ ذکر الہی ہو تو ذکر الہی ہمیشہ تازہ ہوتا ہے. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. فَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا, اسے جب یاد کرو تو اتنا یاد کرو کہ زندگی ذکر سے بھر جائے, زندگی ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے. بس تربیت کسی ایک خاص زمانے کے لیے نہیں ہے, تربیت کسی ایک خاص طبقے کے لیے نہیں ہے, تربیت ہر انسان کے لیے, خود سازی ہر انسان کے لیے. اور اگر خود سازی نہ پائی جاتی ہو تو خود سوزی ہوگی, یعنی انسان اپنے آپ کو جلاتا رہے گا. ہر دن اگر خود سازی نہیں کرے گا, ہر دن اپنی تربیت نہیں کرے گا, ہر دن اس کا نیا دن نہیں ہوگا, تو وہ دن اس کی خود سوزی کا دن ہے. چونکہ دو حال سے خالی ہو نہیں سکتا ہے, یا خود سازی ہے یا خود سوزی ہے. جب بھی انسان آگے نہیں بڑھتا ہے تو فلسفی حکم ہے نا, فلسفے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو آپ پیچھے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ آگے نہ بڑھ رہے ہو تو ایک جگہ کھڑے ہو, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. انسان جب آگے نہیں بڑھتا ہے تو انحطاط کی طرف جاتا ہے, اور جتنا زیادہ انسان ایک جگہ راکد رہے, ایک راکد انسان ہر دن گھاٹے میں ہے. لہذا کہا والعصر ان الانسان لفی خسر, اللہ نے وقت کی قسم اٹھائی ہے, زمانے کی قسم اٹھائی ہے. اگر کسی جسم کی قسم اٹھاتا پھر میں مان جاتا, کسی کی جان کی قسم اٹھاتا پھر بھی مان جاتا, لیکن اللہ کی ذات نے زمانے کی قسم اٹھائی. زمانہ گزرتا ہے, ہر آن گزرتا ہے, ہر منٹ جو گزر جاتا ہے, الماضی ما مدا, گزشتہ زمانے کو ماضی کہتے ہیں. بس ہر منٹ کے بعد ماضی آتا ہے, ایک منٹ نیا آ گیا پچھلا ماضی ہو گیا, پھر ایک منٹ نیا آ گیا پھر پچھلا ماضی ہو گیا. جتنے سیکنڈ ہم گزار رہے ہیں ہر سیکنڈ ماضی ہو رہا ہے اور ایک نیا سیکنڈ آ رہا ہے. بس گھڑی تو اپنے اوقات کو تیزی سے چلا رہی ہے, اوقات تو گزر رہے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر, جتنا زمانہ گزرتا چلا جائے گا اور اگر انسان خود سازی نہیں کرے گا تو انسان گھاٹے میں ہے, اس کی زندگی ضائع ہو رہی ہے. مگر یہ کہ اس کو جہد مسلسل کرنی پڑے گی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان بھی ہر روز کا ایمان, عمل صالح بھی ہر روز کا عمل صالح. تواصوا بالحق, مسلسل حق پہ قائم رہنا. وتواصوا بالصبر, مسلسل صبر سے کام لینا, اس کو کہتے ہیں دین. خسارے سے نکلنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے زمانے سے آگاہ ہو, اپنے زمانے کے مطابق اپنی تربیت کرے, خود سازی کرے زمانے کے مطابق. آج کی ضروریات کیا ہیں, آج کے فرائض کیا ہیں, آج کے فرائض کل کے نہیں ہو سکتے, کل کے فرائض آج کے نہیں ہو سکتے, ہر دن کے اپنے فرائض ہیں. اور جس کے دو دن کے فرائض ایک جیسے گزرتے ہیں یہ شخص گھاٹے میں ہے, اس لیے کہ یہ راکد ہو گیا, یہ رکود کی شکل میں ہے. جب راکد ہو جاتا ہے تو یہ راکد پانی, اس میں گندگی پیدا ہوتی ہے, بدبو پیدا ہوتی ہے, اس میں کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں. مومن راکد نہیں ہوتا ہے, مومن جاری پانی کی طرح ہوتا ہے, مومن نہر کی طرح ہوتا ہے, چلتا ہے, بہتا ہے, پاک رہتا ہے, پاک کرتا ہے. مومن راکد پانی نہیں ہے. جہاں پر ٹھہراؤ پیدا ہو جائے, جہاں پہ فکروں میں ٹھہراؤ پیدا ہو جائے, وہیں پہ انحراف پیدا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں انزوا. بعض اوقات ہم منزوی ہو جاتے. منزوی ہونا یعنی اپنے رستے سے ہٹ جانا. یہ کبھی آپ چلاتے چلاتے گاڑی چلا رہے تھے, ایک دفعہ ایک ایگزٹ آپ نے دیکھا, آپ نے سمجھا یہی میرا ایگزٹ ہے, تو آپ نے وہاں سے ایگزٹ لے لیا. جب ایگزٹ لے لیا تو آپ رستے سے جدا ہو گئے. اب پتہ چلا کہ نہیں, یہ رستہ نہیں تھا جس کو مجھے لینا تھا, یہ ایگزٹ نہیں تھا جس کو میں نے لینا ہے. لیکن ایک ایگزٹ کو مس کرنے سے آپ کو پھر دوبارہ ایک چکر کاٹنا پڑے گا تاکہ پھر دوبارہ صراط مستقیم پہ آ سکیں. یہی کیفیت ہے. اللہ نے ہر روز ہمیں حکم دیا, ہر روز نماز میں کہو اہدنا الصراط المستقیم, اے پروردگار صراط مستقیم پہ باقی رکھنا. یہ ہر روز کا کہنا اس بات پہ دلیل ہے کہ انسان کے انحراف کے لیے رستے بہت زیادہ ہیں اور ہر روز انحراف ممکن ہے. اسلام حقیقت سے ہر روز انحراف ممکن ہے. بس خلاصہ کرتا ہوں اپنی گفتگو کو کہ اسلام حقیقی جامع نظام ہے, ایک جامع نظام ہے. یہ صرف دین نہیں ہے بلکہ یہ نظام ہے. نظام میں جو لوگ اس اسلام کو قبول کرتے ہیں, اس نظام حقیقی کو قبول کرتے ہیں, وہ مسلمان حقیقی ہیں. مسلمان حقیقی کے لیے دین ہر دن کا دین ہے, اور مسلمان حقیقی مسلسل خود سازی سے گزرتا ہے, مسلسل اپنی تربیت کرتا ہے. اس لمحے تک جب تک اس کی روح قبض نہ کر لی جائے, اور اگر ایک آدمی مسلسل جد و جہد کے ساتھ آخری لمحے تک اپنے دین کو باقی رکھ سکے تو اس نے راہ سید الشہداء پہ عمل کیا. ذرا دیکھیں کربلا میں عزیزو, ذرا برابر انحراف پیدا نہیں ہوا. شدتیں آئیں, مصیبتیں آئیں, سختیاں آئیں, ہر طرف سے تیر چلتے ہیں, تلواریں چلتی ہیں, نیزے چل رہے ہیں, لیکن آپ وہ آخری خطبہ جو سید الشہداء نے دیا ہے اس کو پڑھ کر دیکھیں. ایک دفعہ خطبے میں فرماتے ہیں ایوہ الناس اتقوا اللہ, زخموں سے چور چور ہے, تیر لگے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی لوگوں کو تقوی الہی کی نصیحت ہے. پھر کبھی جب کوئی پتھر مارتا ہے, جب سختی آتی ہے, جب مصیبت پڑتی ہے, تو ایک مرتبہ کہتے ہیں بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ. ایمان میں تزلزل پیدا نہیں ہوا, ایمان میں ذرا برابر تزلزل پیدا نہیں ہوا. ایک لمحے کے لیے بھی حسین اپنے پروردگار سے دور نہیں ہوئے. یہاں تک پہ جب خنجر چلنے لگا, جب گردن پہ خنجر چلنے لگا, تو تسلیم پروردگار ہو گئے. بعض مقتل والوں نے لکھا ایک مرتبہ میرے مولا نے کربلا کی مٹی کو جمع کیا, مٹی کو جمع کر کے اپنے سر کو کربلا کی مٹی پہ رکھا, اور پھر ارشاد فرمایا رضاً بقضائه وتسلیماً لامرہ, میں اپنے پروردگار کی رضا پہ راضی ہوں اور میں اس کے سامنے مکمل تسلیم ہو چکا ہوں. اس کو مسلمان حقیقی کہتے ہیں. یہ اسلام حقیقی ہے کہ انسان اپنی جان کے آخری نفس تک یاد خدا میں اس دنیا سے اٹھ جائے. بس کل یہ عرض کیا تھا کہ جب کاروان حسینی کو کربلا سے روانہ کیا جا رہا تھا تو بیویوں نے خدا حافظی کی, سید سجاد نے خدا حافظی کی, حضرت سکینہ نے اپنے بابا کے جسم سے خدا حافظی کی, اور اس طرح سے یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا. شمر اور خولی دونوں ان ملعونوں میں سر ابا عبداللہ الحسین میں اختلاف ہوا. ایک نے کہا میں نے سر کاٹا ہے, دوسرے نے کہا میں نے سر کاٹا ہے، ایک نے کہا مجھے انعام لینا ہے، دوسرے نے کہا مجھے انعام لینا ہے. ارے یہ کیسے انسان تھے، کیسے شقی انسان تھے، فرزند رسول خدا کا گلا کاٹ کے انعام کے امیدوار تھے، اس کی تمنا رکھتے تھے کہ ہمیں انعام ملے گا. انسان جب دنیا دار ہو جاتا ہے نا عزیزو، بچو اس دنیا سے، بچو اس دنیا سے. بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ انسان کبھی سر ابا عبداللہ الحسین کبھی انعام مانگے. یہ خولی ملعون شیمر نے اس کو سر سپرد کر دیا، اس خولی نے سر ابا عبداللہ الحسین کو اٹھایا، آیا کوفہ میں. جب کوفہ میں وارد ہوا تو ابن زیاد کا دربار بند تھا، رات کا سما تھا. اس نے جب دربار کو بند دیکھا تو اس نے سوچا اپنے گھر لے جائے سر کو. ایک تشت میں اس نے سر کو رکھا اور ایک رومال کے ساتھ سر کو ڈھانپا، یہ سر ہے اس مظلوم کا کہ جو رسول خدا کا نواسا ہے، جو زہرا کا لال ہے، جو علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے، وہ حسین کے جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین امامان، کبھی کہا سید شباب اہل الجنہ، اس کا سر ہے. اٹھا کر جب گھر میں وارد ہونے لگا تو اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر یہ جملہ کہا، بس رب کی نظر کی جملہ کرتا ہوں، اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا اے میری زوجہ میں تمہارے لیے بڑا اچھا تحفہ لایا ہوں. کہا کیا ہے تحفہ؟ کہا بہت ہی قیمتی چیز ہے. کہا آخر کیا ہے قیمتی چیز؟ ایک مرتبہ یہ رومال کا پہلو ہٹایا، جب تشت سے ایک مرتبہ سر نظر آیا تو اس بیوی نے پوچھ لیا آخر یہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ حسین کا سر ہے. کہا خبیث، دوسرے لوگ اپنے گھروں میں کوئی مال و دولت لے کر آتے ہیں، تم اپنے گھر نواسا رسول کا سر لے کر آ گئے اور پھر یہ کہتے ہو کہ یہ بہت اچھا ہدیہ لائے ہو. اس کی بیوی نے گھر چھوڑ دیا، کہا اس کے بعد میں اس گھر پہ نہیں رہوں گی. لیکن خود روایت کرتی ہے کہ اس نے یہ سر جب تشت میں رات کو لا کے رکھا تو میں نے ایک مرتبہ جب نگاہ کرنا شروع کی تو اس سر سے ایک نور ساتے ہو رہا تھا کہ جس کی شعائیں آسمان تک پہنچ رہی تھی. یہ جو نور رسول خدا کا بیٹا ہے، اس کا نور کچھ اس طرح سے ساتے ہوا کہ آسمان تک اس کی شعائیں پہنچ رہی تھی، اور اس نور کو کئی دنیا والوں نے دیکھا ہے. یہ وہ سر ہے کہ جو کبھی جب نیزے پہ چڑھا دیا گیا تو سورہ کہف کی تلاوت کرنا شروع کی. یہ کوئی معمولی سر تھوڑا ہی ہے، یہ قرآن کا سر ہے، یہ مجسم قرآن کا سر ہے، جس کے سامنے قرآنی آیات نازل ہوتی رہی، جس کے سامنے جبرائیل نازل ہوتے رہے، اس حسین کا سر ہے. یہ اس حسین کا سر ہے جو کبھی دوش رسول خدا پہ سوار ہوتے تھے، جن کو رسول خدا اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے، اس حسین کا سر ہے. عزادارو، اس طرف سے شیمر نے اپنی سربراہی میں کاروان کو کوفہ کے قریب پہنچایا اور کوفہ کو سجا دیا گیا. پورے کوفہ کو ایک عید کی طرح سجا دیا گیا، لوگوں کو کہہ دیا گیا باغی آ چکے ہیں، سارے لوگ گھروں سے باہر آ جائیں. لوگوں کے ہاتھوں میں تبل تھے، لوگوں کے ہاتھوں میں باجے تھے، بجا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے. جانتے ہیں کیوں خوشیاں منا رہے تھے؟ آج یہ زینب و ام کلثوم کا استقبال ہونے والا ہے. لیکن عزیزو، جب میری آقازادی کوفہ کے باہر پہنچی تو ایک مرتبہ زینب کو اپنے بابا کے زمانے میں کوفہ میں آنا یاد آیا. جب بابا کے زمانے میں زینب کوفہ آئی تھی تو امیر المومنین نے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، خصوصی انتظام کیا تھا، پورے کوفہ کو بند کروایا. بی بی کو ایک مرتبہ کوفہ کے باہر اپنا کوفہ میں وارد ہونا یاد آیا. اگر کوئی بہت باعزت انسان ہو, بڑی شخصیت ہو اور لوگوں کو اس کے متعلق پتہ ہو اور پھر کبھی وہ قیدی بن کر اس شہر میں آ جائے, تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں عزیزو اس کے لیے اس شہر میں داخل ہونا کتنا مشکل ہو جائے گا. یہی وجہ ہے ایک مرتبہ زینب نے سید سجاد سے پوچھ لیا, ہو میرے بھتیجے کیا میں کوفہ میں وارد ہو جاؤں یا یہیں پر مر جاؤں؟ زادارو یہ کوفہ, اس میں کبھی زینب ملکہ بن کر آئی تھی, کبھی اس شہر میں بہت عزت اور تکریم کے ساتھ آئی تھی, جہاں پر آج زینب اسیر بن کے آ رہی تھی. لیکن عزادارو زینب جب کوفہ میں وارد ہوئی تو لوگ اطراف سے پوچھتے تھے یہ کون ہے, یہ قیدی کون ہے. کبھی کوئی تعریف کرتا تھا, کبھی کوئی کہتا تھا یہ باغی ہیں, لیکن بعض لوگوں نے جب بیان کیا کہ یہ نواسی رسول زینب ہے, کوئی کبھی اشارہ کر کہتا تھا یہاں ام کلثوم ہے, کوئی اشارہ کہتا تھا کہ یہ سکینہ ہے. نہ جانے سید سجاد کے دل پہ کیا گزرتی تھی کہ کوفہ کے لوگ جب اشارے کر کر کے بیویوں کی طرف پکارتے تھے یہ بیویاں کون ہے. کبھی پوچھ لیا گیا یہ جو بوڑھا آدمی ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے. عزیزو یہ بوڑھا نہیں تھا, یہ سید سجاد جوان تھے, لیکن تو کو زنجیر نے سید سجاد کو جھکا دیا. کبھی بچے, ننھے بچے جو ساتھ چل رہے تھے, چھوٹے بچوں کی وجہ سے سید سجاد کمر کو جھکا کر چلتے تھے. کبھی سکینہ کی آواز آئی, اے میرے بھیا تھوڑی دیر کے لیے اپنی کمر کو جھکا دو, میرے لیے رسی تنگ ہو رہی ہے. جب بی بی بازار میں پہنچی, وسط بازار میں زینب ایک مرتبہ جب پہنچی تو عزیزو دیکھا کہ سب طرف لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, چہچہا رہے ہیں مختلف لوگ اور افواج میں طبل بجائے جا رہے ہیں, خوشیوں کا سماں ہے. تو ایک مرتبہ اونٹ کے اس پالان سے میری آقا زادی نے ایک مرتبہ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا, کیا خطاب کیا آئیے دیکھیے. ایک مرتبہ کوفہ میں پھر دوبارہ علی زندہ ہو گئے. میری آقا زادی نے ایک مرتبہ سارے کوفہ کے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا, اسکتو یا ابن الطلقاء, اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں خاموش. یہاں راویوں نے لکھا ہے کہ ہم نے جب ایک مرتبہ آواز سنی تو سارے ہم جمع ہو گئے کہ علی پھر سے کوفہ میں آ گئے. نہیں عزیزو, یہ کوفہ میں علی نہیں آئے تھے, یہ علی کی بیٹی کوفہ میں آ گئی. آج زینب کوفہ میں آ گئی تھی, آج زینب نے کوفہ کے لوگوں سے گفتگو کرنا شروع کی. انا للہ و انا الیہ راجعون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم اقض حوائجنا و حوائج المؤمنین والمؤمنات. اللہم اشف مرضانا و مرض المؤمنین والمؤمنات. اللهم فك أسراءنا وأسراء المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمشركين والمنافقين. اللهم انصر من نصر الإسلام واخذل من خذل الإسلام. اللهم أيد جيوش المسلمين وقائد المسلمين. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه الصلاة والسلام. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره. ماتم حسين.